رمضان مرحبا، 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 ماہ رمضان کے شب و روز ہر ہر گزرتے لمحے میں عبادتوں اور ذکر و اذکار کی حلاوتوں کو پا لینے کی تمنا، آہ جو بھرپور لمحات گزر گئے، ماہ مبارک کا وہ دن جو گزر گیا، اے کاش انہیں گزرے لمحوں کی جھلکیاں پھر میسر آ جائیں، تو پھر یقیناً عاشقان رسول بے ساختہ پکار اٹھیں گے سبحان اللہ عز و جل، الحمدللہ عز و جل. دعوت اسلامی کے زیر انتظام مدنی چینل 1438 سن ہجری کے رمضان المبارک کی براہ راست نشریات کو روزانہ نشر مقرر کے طور پر بنام رمضان کی پرکیف یادیں پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہے، جس میں آپ ملاحظہ کریں گے تربیتی اعتکاف میں امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی مبارک صحبت میں معتکفین اسلامی بھائیوں کے سحری و افطاری کے مناظر، امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا بعد نماز عصر اور بعد از عشاء روزانہ علم و حکمت سے سجا مدنی مذاکرہ، قرب افطار اللہ عز و جل کی بارگاہ میں نم آنکھوں کے ساتھ دعائے افطار کا سلسلہ اور دیگر محکمہ کے سنتوں بھرے سلسلے، قریب سحر نورانی برسات میں آپ نے ملحظہ کیا سلسلہ بہار رمضان.
میرے مدنی چینل کے ناظرین، ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ بعض اوقات اس قدر پیسہ خرچ کر رہے ہوتے ہیں، یوں اپنی دولت کو ضائع کر رہے ہوتے ہیں کہ عقلیں دنگ رہ جاتی ہیں. فضول خرچی کا معاملہ جو ہے یہ صرف دولت کے ساتھ ہی خاص نہیں ہے، ضروری نہیں کہ جو دولت مند ہے وہی فضول خرچ ہوں. بعض اوقات جو مڈل کلاس طبقہ ہوتا ہے یا لوور کلاس طبقہ ہوتا ہے، یہ بھی کچھ نہ کچھ فضول خرچی کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے، کچھ نہ کچھ فضول اخراجات یہ کرتا ہی رہتا ہے. اور پھر جب مال ختم ہو جاتا ہے، دولت ختم ہو جاتی ہے، ارننگ ختم ہو جاتی ہے، سیلری ختم ہو جاتی ہے، جو منافع ہوتا ہے بزنس کا وہ ختم ہو جاتا ہے، تو اب بندہ بیچارہ کہتا ہے کہ جی ہاں جی حالات بہت تنگ ہیں اور بس دال روٹی چل رہی ہے، کوئی سمجھ ہی نہیں آ رہا، پیسہ کہاں سے آ رہا ہے، کہاں جا رہا ہے، پتہ ہی نہیں چلتا، کتنی محنت کریں کوئی سمجھ نہیں آ رہی کس طرح بنے گا. تو باتیں تو ہو رہی ہوتی ہیں طرح طرح کی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر معاملات کا انالیسس کیا جائے، تجزیہ کیا جائے، تو یہ بات بڑی واضح طور پر سامنے آ جائے گی کہ کہیں نہ کہیں کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ فضول خرچی بھی ہو رہی ہے. فضول خرچی سے اللہ تعالی ہم سب کو بچائے. آئیے ابھی سنتے ہیں سلسلے میں تلاوت کلام پاک.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ربکم اعلم بما فی نفوسکم، إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا.
آئیے بھی کلام سنتے ہیں. صلی اللہ الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
میرا دل اور میری جان مدینے
تجھ پہ تو جان سے قربان، آج آپ نے یہ نیت کرنی کہ ہم نے برتن صاف کرنا ہے اور اپنے بچوں سے بھی برتن صاف کروانا ہے, ڈانٹ ڈپٹ کے نہیں, پیار اور محبت کے ساتھ برتنوں کی صفائی کریں. ظاہر برتن میں جو کھانے کے اجزاء بچ جائیں گے وہ جب آپ دھوئیں گے تو وہ ڈرین میں جائیں گے, نالیوں میں جائیں گے. تو جو کھانے کی چیزیں کھا لیں, برتن کو اچھی طرح چاٹ لیں, انگلیاں 3 بار چاٹ لیں, کہ یہ حدیثوں میں یہ اس کی ترغیب موجود ہے. اور پھر یہ کہ اگر اللہ توفیق دے تو برتن دھو کر پی لیں, کہ جو برتن دھو کر پیتا ہے امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ کے ارشاد کے مطابق جو برتن دھو کر پیے گا اس کو ایک غلام آزاد کرنے کے ثواب کا وہ حقدار ٹھہرتا ہے. تو اچھا ہے اگر ہم احترام کریں گے کھانے کا اور اس کو بھی ادبی سے بچائیں گے. سر روٹی کے ٹکڑے آپ کے اگر بچ جاتے ہوں تو ان کا بھی استعمال رکھیے. کوئی بھی چیز دسترخوان کی جو کھانے کی ہو ضائع مت کیجیے, کہ کوئی کھانے کے ذرات, روٹی کے ذرات, ڈبل روٹی کے ذرات یا کوئی ایسی کھانے کی چیز, چاول کے دانے, یہ دسترخوان پر گرے ہوئے ہوں تو اسے اٹھا کر کھا لیجیے. انشاءاللہ مغفرت کی بشارت ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے غذا. اور دنیا میں اس وقت بہت زیادہ جو چیز ضائع کی جا رہی ہے وہ غذا ہے, بہت ضائع کی جا رہی ہے, یعنی کہ اربوں لوگوں کی غذا یہ ضائع ہو رہی ہے جس میں اربوں لوگ کھا لیں. جی ہاں, کروڑوں کی بات نہیں کر رہا, اربوں کی بات کر رہا ہوں. میری معلومات کے مطابق دنیا میں 2 ارب کے آس پاس وہ لوگ ہیں جن کو کھانا میسر نہیں آتا جیسا کھانا آنا چاہیے.
سنت رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ادائیگی جس میں آپ کو دید ملی, امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی, امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے سحری کے مناظر آئیے دیکھتے ہیں. جنت کی چاہت اور دوزخ سے پناہ مانگتے ہوئے آئیے سلسلہ جنت و دوزخ کی جھلکیاں دیکھتے ہیں.
جہنم کی کہانی جبریل امی علیہ السلام کی زبانی سنیے اس کتاب سے. اس کا نام ہے جہنم میں لے جانے والے اعمال, الزواجر عن اقتراف القبائر کا یہ ترجمہ کیا ہے. یہ اول جلد ہے اور یہ دوسری جلدیں, دونوں جلدیں اس میں ان گناہوں کا بیان ہے جو جہنم کی طرف لے جانے والے ہیں. اور حقیقت یہ ہے کہ ہر گناہ جہنم کی طرف لے جانے والا ہے اور ہر نیکی جنت کی طرف لے جانے والی ہے. کسی گناہ کو چھوٹا نہیں سمجھنا چاہیے اور کسی نیکی کو بھی کمتر نہیں جاننا چاہیے. ایک مرتبہ جبریل امی علیہ السلام خلاف معمول محبوب رب ذوالجلال کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کھڑے ہو گئے, دریافت فرمایا جبریل کیا ہوا, میں آپ کا رنگ متغیر دیکھ رہا ہوں, رنگ تمہارا اڑا ہوا ہے, کیا بات ہے؟ عرض کی میں آپ کے پاس حاضر ہوا ہوں, اللہ عز و جل نے جہنم کو بھڑکانے کا حکم ارشاد فرما دیا ہے. ارشاد فرمایا جبریل میرے سامنے آگ یا جہنم کا پورا پورا ذکر کرو. جبریل امی علیہ السلام نے عرض کی اللہ عز و جل کے حکم سے 1000 سال 1000 ایئر جہنم کی آگ جلائی گئی یہاں تک کہ وہ سفید ہو گئی, وائٹ ہو گئی. پھر 1000 سال جلائی گئی یہاں تک کہ وہ سرخ ہو گئی, ریڈ ہو گئی. پھر 1000 سال جلائی گئی یہاں تک کہ وہ سیاہ ہو گئی, بلیک ہو گئی. بس اب جہنم کی آگ تاریکی ہی تاریکی ہے, ڈارکنیس, کوئی چنگاری روشن نہیں, جہنم کا کوئی شعلہ بجھتا نہیں. اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا، اگر جہنم کو سوئی کے ناکے کے برابر کھول دیا جائے تو اس کی گرمی اور حرارت سے تمام زمین والے مر جائیں، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا، اگر جہنم کے دروغوں میں سے ایک دروغہ اہل دنیا کی طرف جھانکے تو اس کے چہرے کی بدصورتی اور بدبو کی اذیت سے تمام دنیا والے مر جائیں، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا، جہنمیوں کی کڑیوں کی جو صفت اللہ عز و جل نے اپنی کتاب میں بیان فرمائی ہے، اگر ان میں سے ایک کڑی دنیا کے پہاڑوں پر رکھ دی جائے تو وہ پہاڑ بہہ پڑیں، اپنی جگہ برقرار نہ رہ سکیں، یہاں تک کہ وہ پہاڑ زمین کی نچلی تہ تک چلے جائیں۔ سرکار نامدار مکہ مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے جبرائیل، مجھے اتنا ہی کافی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا دل پھٹ جائے اور میں فوت ہو جاؤں۔
وہ انداز بیان جس کے طفیل بدلی کئی لوگوں کی زندگیاں، آئیے دیکھتے ہیں سنتوں بھرے بیان کے مناظر۔
دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی میں ڈھیروں ڈھیر عاشقان رسول معتکفین اسلامی بھائی جمع ہیں۔ ہمیں ماہ رمضان المبارک کا پہلا جمعہ نصیب ہو گیا ہے۔ ہمارے بزرگان دین رحمہم اللہ المبین یہ بڑے اس معاملے میں حساس تھے اور اپنے اعمال کو، اپنے کاموں کو، اپنے معاملات کو بڑے غور سے دیکھا کرتے تھے۔ ہم تو ایک نماز پڑھتے ہیں تو پھولے نہیں سماتے، آئے میں نے نماز پڑھی، میں نے نماز پڑھی، سجدہ کیا، ایک روزہ رکھا، ایک اعتکاف کر لیا تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے کو بہت زبردست کام کیا۔ نہیں، اللہ تعالیٰ کے نیک بندے یہ صائم الدہر اور قائم اللیل ہوا کرتے تھے، یعنی کہ دن بھر روزے رکھتے تھے، رات رات بھر عبادت کیا کرتے تھے، پھر بھی اللہ کے حضور روتے تھے کہ یا اللہ تو ہماری عبادت قبول فرما لے ورنہ کہیں ہم برباد نہ ہو جائیں۔ اولیاء کرام میں ان کا شمار ہوتا تھا، مگر وہ اپنی عبادتوں کو کبھی بھی اس طرح نہیں دیکھا کرتے تھے کہ ہم تو بڑے عبادت گزار ہیں، ہم تو بڑے نیک ہیں، ہم نے تو بڑے سجدے کر لیے، میں نے تو یہ بھی کر لیا، میں تو وہ بھی کر لیا۔ نہیں، یہ اللہ سے ڈرا کرتے تھے۔ ہم نماز شروع کرتے ہیں، ہمارا دماغ کہیں اور ہوتا ہے، ذہن کہیں اور ہوتا ہے، ہم سجدہ کرتے ہیں سبحان ربی العالی، مگر ہماری توجہ کہیں اور ہوتی ہے۔ ہم رکوع کرتے ہیں، اللہ کے حضور جھک رہے ہیں، ہم جھکتے وقت کیا یہ ذہن میں آتا ہے یا اللہ تیری کبریائی کے آگے میں اپنے سر کو جھکا رہا ہوں۔ ہماری نمازوں کا یہ حال ہے، ہماری عبادتوں کا یہ حال ہے، اپنا جائزہ لیتے رہے، اپنے آپ کو ٹٹولتے رہے، اپنے آپ کو دیکھتے رہے۔ ہمارا کام تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا ہم وہ کریں، اور اللہ تعالیٰ نے جس سے روکا اسے رک جائیں۔ ہمیں پیدا کرنے والا رب ہے، ہم اس پر ایمان لائیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، ہم کلمہ پڑھنے والے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر، اس کے احکام پر ایمان لانے والے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رسالت اور آپ کے ارشادات پر ہم ایمان لانے والے ہیں۔ جو پیارے آقا نے فرمایا کرو تو ہم کریں، جس سے رکنے کا کہا اسے رک جائیں۔ آگا اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان سو برس کا پل کی خبر نہیں۔ ہمیں اطلاع ملتی ہے کہ فلاں مر گیا، فلاں کا انتقال ہو گیا، لیکن ہمیں اپنی موت یاد نہیں آتی، ہم اپنے آپ کو نہیں ڈراتے کہ اس کی جگہ میں بھی ہو سکتا ہوں، آج اس کا اعلان ہوا کل میرا اعلان ہوگا، آج میں جناب ہوں کل میں مرحوم ہو جاؤں گا۔ ہمارا دل تلاوت میں نہیں لگتا، ہمارا دل مسجد میں بھی نہیں لگتا۔
1,44,00,000 گناہگار بخشے جاتے ہیں جمعہ میں، مجھے جمعہ بھی ملا ہے، مجھے رمضان بھی ملا ہے، اے اللہ کرم کرتے ہیں، میں سارے گناہوں سے توبہ کرتا ہوں، کرم کرتے ہیں، اللہ بخش دے، اللہ بخش دے، اللہ مجھے بخش دے، اللہ مجھے بخش دے، اللہ مجھے بخش دے، اللہ بخش دے، اللہ بخش دے، اللہ بخش دے،
اللہ میں کان پکڑتا ہوں مجھے بخش دے
سبب یا الہی مجھے بخش دے سبب یا الہی نہ کرنا کبھی بھی غضب یا
سیام میں چھماچھم نور کی بارش میں ہوا سلسلہ صبح رمضان. ملاحظہ کیجئے کچھ مناظر.
آج کا موضوع بڑا پیارا اور بہت ہی اہم ہے, جس کی بہت زیادہ ہمیں ضرورت ہے کہ اس موضوع پر ہم سنیں اور اپنے اندر اس چیز کا احساس پیدا کریں. آج کا موضوع ہے تجسس نہ کریں. تجسس کیا ہوتا ہے, اس حوالے سے انشاءاللہ عزوجل سنیں گے, مگر آئیے ابھی تلاوت اور نعت شریف کی طرف بڑھتے ہیں.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب ولا بعضكم بعضا یاد میں جس کی نہیں ہوش تنو جان ہم کو یاد میں جس کی نہیں ہوش تنو جان ہم کو پھر دکھا دے
اوقات اپنے نقصان سے بچنے کے لیے بندہ دوسرے کے عیب تلاش کرتا ہے.
ٹھیک ہے,
مثلا اس بندے کو دوسرے شخص سے اندیشہ ہے, خدشہ ہے کہ بھائی یہ نقصان پہنچائے گا, تو وہ اس کے عیبوں کو تلاش کرے گا.
یہ بھی بلیک میلنگ میں آ سکتا ہے نا.
بالکل, اس میں بھی آئے گا, تو اس وجہ اب وہ تلاش کرے گا. اسی طرح ایک صورت یہ بنتی ہے کہ کسی دوسرے شخص کو پتا چل گیا میرے عیب کا.
اچھا,
اب میرے آپ کا جب پتا چلا تو اب یہ ادھر سے کیا کرے گا, میں اپنا نہیں بولوں گا, یعنی جب اس کو پتا چل گیا کہ جناب میرے عیب فلاں بندے کو پتا ہے, تو اب اس کو اندیشہ ہے کہ یار وہ کہیں دوسرے کی طرف فاش نہ کر دے, تو یہ اس کے عیبوں کو تلاش کرے گا.
صحیح,
کہ جناب تمہارے اندر بھی تو یہ ہے, کل میں بول سکوں گا کہ بھائی تمہارے اندر بھی تو یہ ہے. تو دوسرے اپنے عیبوں کو چھپانے کے لیے, بچنے کے لیے, بالکل, تو اب یہ دوسرے کے عیبوں کو بھی تلاش کرے گا. بلکہ ایسی صورت کے اندر تو یہ شخص اگر دوسرے کے پاس جو اس کے عیب ہیں وہ کم ہیں, تھوڑے ہیں, یہ کوشش کرے گا بڑے سے بڑا عیب مجھے پتا
چلے, یہ تمنا کرے گا کہ یہ کچھ ایسا غلط کام کرے تاکہ مجھے پتا چلے کہ میں جو ہے اس کو لوگوں میں پھنسواؤں. اور یہ تمنا کرنا کتنا برا ہے کسی مسلمان کے لیے.
تو اس طرح, اچھا ایک ہوتا ہے بندے کو کسی کے اوپر غصہ ہوتا ہے, دل میں کینہ ہوتا ہے یا حسد ہوتا ہے, تو ان یعنی اسباب کی بنیاد پر یہ شخص کوشش کرتا ہے کہ مجھے فلاں کے عیبوں کا پتہ چل جائے, تو پھر میں موقع ملتے ہی ان کو فاش کر دوں گا.
پھر آپ نے ملاحظہ کیا سلسلہ ایمان کی شاخیں, آئیے اس کے مناظر دیکھتے ہیں.
ایک شخص کا کہنا ہے کہ میرا ایک دوست تھا جو بیمار ہو گیا, تو میں اس کی عیادت کرنے گیا, سال ڈیڑھ سال پہلے میں نے اس کو دیکھا تھا، بڑا پہلوانوں جیسا تگڑا، بلند و قامت قد تھا اس کا، اور آرکیٹیکٹ تھا، ڈیزائنر تھا، اور انتہائی با اثر اور با روب شخصیت کا وہ مالک تھا. آج اس کو بیماری میں بے بس جب دیکھا تو باتوں باتوں میں وہ مجھ سے کہنے لگا کہ اب میرا وزن جو ہے وہ 70 کلو ہے. تو سال بھر بیمار رہنے کے باوجود اگر یہ 70 کلو ہے تو کہتے ہیں، میں نے پوچھا کہ بیمار ہونے سے پہلے کتنا وزن تھا؟ کہنے لگا 103 کلو تھا. پھر کہنے لگا کہ مجھے یرقان ہوا یعنی پیلیا ہو گیا، جونڈس، اس کا علاج کرایا. اسی دوران میرے گردوں نے کام کرنا چھوڑ دیا، اب گردوں کا مرض لاحق ہو گیا ہے. اگر 1 کلو پانی پیتا ہوں تو نکلتا آدھا کلو ہے، اور آدھا جو پیٹ میں رہ جاتا ہے وہ نقصان پہنچاتا ہے. اس کے لیے گردے واش کراتا ہوں تو کہیں کب تب کہیں جا کر مجھے سکون ملتا ہے. تو کہا کہ میں نے پوچھا کہ کتنے دنوں بعد گردے واش کراتے ہو اور کتنی رقم خرچ ہوتی ہے؟ کہنے لگا ہر چوتھے روز مجھے گردے واش کرانے پڑتے ہیں اور ہر مرتبہ 4000 روپے خرچ ہوتے ہیں. کہا کہ جب میں نے اس کو دیکھا تو پاس ہی گیس کے 2 سلنڈر رکھے ہوئے تھے. ان کے بارے میں پوچھا کہ یہ کیوں رکھے ہیں؟ کہنے لگا کبھی کبھی آکسیجن کی کمی ہو جاتی ہے، سانس لینے میں مجھے دشواری ہو جاتی ہے، تو ان سے آکسیجن کی کمی پوری کرتا ہوں. یہ جو چھوٹا سلنڈر ہے یہ 300 میں بھر دیتے ہیں، دن میں 3 بار بھرواتا ہوں. اب بڑا سلنڈر لیا ہے یہ 800 روپے میں 800 روپیز میں بھر دیتے ہیں، اور آج چوتھا دن ہے یہ بھی ختم ہو رہا ہے. میں نے اس کو تسلی دی اور دعا لینے کے بعد واپسی ہونے لگا تو اس نے کہا کہ میرے لیے دعا کرنا، میرے لیے دعا کرنا. تو میں نے جو ہی دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو میرے آنسو رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے. میں مانگنا بھول گیا، بس ایک سوچ تھی یا پھر آنسو کی، یہ مریض روزانہ آکسیجن 900 کی لیتا ہے اور میں مفت لے رہا ہوں. یہ پانی پیتا ہے لیکن اس پانی کو نکالنے کے لیے اس کو 4000 روپے خرچ کرنے پڑتے ہیں، اور میں مفت یہ سارے کام میرے ہو رہے ہیں. یہ کئی مہینوں سے بستر سے نہیں اٹھ سکتا اور میں گھوم پھر رہا ہوں. مجھ پر کتنا کرم ہے اے میرے مولا، مگر میں پھر بھی شکر گزار بندہ نہیں بنتا. بس اسی سوچ اور آنسوؤں کی برسات میں میں نے ہاتھ اپنے منہ پر پھیرے اور تشکر شکر گزاری کے آنسو لیے وہاں سے میں رخصت ہوا. گویا دل میں یہ بات آ رہی تھی کہ جہاں میں ہیں عبرت کے ہر سو نمونے، مگر تجھ کو اندھا کیا رنگ و بو نے، کبھی غور سے بھی یہ دیکھا ہے تو نے، جو آباد تھے محل اب وہ ہیں سونے، کہ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے.
وہ مہینہ جس میں ہے بخشش کا اشارہ، آئیے دیکھتے ہیں کچھ مناظر سلسلہ رمضان بخشش کا سامان سے
ہمارے بہت ہی پیارے مبلغ دعوت اسلامی حضرت مولانا مفتی محمد شفیق اتاری مدنی حافظہ اللہ تعالی ہمارے ساتھ ہیں، بڑے جیگید ماشاءاللہ عالم دین ہیں. دعا آج کے ہمارے سلسلے کا موضوع ہے. سگیری ہم دیکھتے ہیں عمومی طور پر دعا ہمیں اس وقت یاد آتی ہے جب ہم ہر طرف سے مایوس ہو جاتے ہیں. کیا فرمائیں گے ایک یہ روش اور پھر دوسری طرف دعا کی اہمیت کیا فرمائیں گے آپ؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں ایک دعا مومن کو ہتھیار دیا ہے.
سبحان اللہ.
مشکلات میں ہو آسانیوں میں ہو ہر وقت اس ہتھیار کو اپنے ساتھ رکھنا چاہیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہی رہنا چاہیے اور اس یقین کے ساتھ دعا کرنی چاہیے کہ حدیث پاک میں ارشاد فرمایا گیا کہ ادعوا اللہ وانتم موقنون کہ اللہ سے دعا مانگو اور پختہ یقین کے ساتھ مانگو، یعنی جب مانگو اللہ سے تو یقین کے ساتھ ایسے شک، بلکہ ایک حدیث میں یہ ارشاد فرمایا کہ اللہ ان لوگوں کی دعا کو قبول نہیں فرماتا جو لوگ دعا کرتے ہیں اور پھر آگے جا کر دعا اس لیے چھوڑ دیتے ہیں کہ دعا قبول نہیں ہوئی، تو وہ دعا ہی چھوڑ دیں، تو ایسے لوگ خود ہی محرومی میں پڑ جاتے ہیں. اللہ سے مانگنا ہے، یقین کے ساتھ مانگنا ہے. جو بات آپ نے ارشاد فرمائی کہ آدمی جب پریشانیوں میں بالکل لپٹ جاتا ہے، ہر طرف سے کاروباری پریشانیاں آ گئیں، کچھ بیماریاں آ گئیں، کچھ اور گھریلو ناچاکیاں آ گئیں، یعنی مشکلات میں پھنس گیا ہے، تو اب وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو دعا کر رہا ہے. تو بے شک اس ٹائم بھی دعا کرنی چاہیے اور اللہ سے ہی مانگیں گے، اور کون سا در ہے جس پہ ہم جائیں گے، اللہ سے ہی سوال کریں گے، ضرور اللہ سے مانگیں گے. البتہ حدیث پاک میں یہ بات ضرور ارشاد فرمائی گئی ہے کہ جو آدمی یہ پسند کرتا ہے کہ مشکل وقت میں میری دعا قبول ہو جائے، جب میرے اوپر مشکل گھڑیاں آئیں اس وقت اللہ میری حاجتیں پوری فرمائے، اس وقت اللہ میری دعاؤں کو قبول فرما لے، تو اس آدمی کو چاہیے کہ آسانی کے دنوں میں کثرت سے دعا کرتا رہے. اب خوشحالی ہے، کاروبار کی ریل پیل ہے، سب معاملات بہتر ہیں، اب آدمی یہ سمجھے کہ مجھے دعا کی ضرورت ہی نہیں ہے، تو یہ اس کی ناسمجھی ہے گویا.
جی اطہر بھائی، دعا سے متعلق کچھ مدنی پھول.
اللہ کریم جل مجدہ کا یہ فرمانا کہ مجھ سے دعا مانگوں میں قبول کروں گا، بہت اللہ نے فرما دیا میں قبول کروں گا، اب اس کے بعد کچھ کہنے کی حاجت ہی کیا. مولا کائنات مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہم بندے ہیں، بندہ ہونے کے اعتبار سے مولا کائنات کا یہ فرمان بڑا پیارا ملتا ہے. آپ ارشاد فرماتے ہیں جب جب میرا جی چاہتا ہے کہ میں اپنے رب سے بات کروں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور اپنی داد فریاد اپنا دکھڑا سنو تو میں اس کے حضور دعا کرتا ہوں، اور جب جب میرا دل چاہتا ہے کہ میرا رب مجھ سے باتیں کرے تو میں اس کا مبارک کلام قرآن کریم کھول لیتا ہوں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کتنی بڑی نعمت ہے کہ بندہ بغیر کسی واسطے کے، ہم تو ڈیوائسز کا سہارا لیتے ہیں، کہیں ڈیوائس میں بات کرنی، اب زبی بھائی یہاں پر نہیں ہے، بات کرنی تو فون پہ بات کروں گا، کوئی ایسی صورت اختیار کروں گا، پیغام بھیجوں گا، مگر وہ جو شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے، اس نے عظیم انعام عطا فرمایا ہے دعا. یقین مانی عظیم انعام.
واقعی دعا تو مومن کا ہتھیار بھی فرمایا گیا،
تقدیر
کو بدل دینے والا، عبادت کا مغز، یعنی ایسی ایسی انکریجمنٹ ہے. اور جیسے اطہر بھائی نے بات کی کہ اللہ فرماتا ہے ادعونی استجب لکم، مجھ سے مانگو میں تمہیں دوں گا. اچھا اس میں ایک اور خوبصورت بات ہے، دنیا میں ہم سے کوئی بار بار مانگے نا برا لگتا ہے، اور تم نے تو عادت بنا لی ہے، جب دیکھو آ جاتے ہو، اور وہاں جو نہ مانگے وہ برا لگتا ہے،
اللہ
جو جتنا مانگے اتنا اچھا لگتا ہے، اتنے زیادہ اس سے اس پر خوشی کا اظہار ہے. یعنی کریمی تو دیکھے نا کہ اس کے خزانے نہ ختم ہونے والے ہیں، اور جو جتنا مانگتا ہے رب اتنا خوش ہوتا ہے. دعا تو نقصان سے خالی ہے ہی نہیں نا، فائدہ ہی فائدہ ہے. بہت ہی خوبصورت بات اطہر بھائی نے کہی کہ بغیر کسی واسطے کے رب سے کلام تو پھر کیوں نہ کرے.
فائدے سے خالی نہیں،
بالکل کسی صورت بھی فائدے سے خالی نہیں.
مخارج کی درستی کے لیے ہوا سلسلہ مدنی قاعدہ، آئیے دیکھتے ہیں اس کے چند مناظر.
پیارے مدنی منو اور مدنی منیو، آج آپ کا سبق ہے حرف ہا. جی ہا ملاحظہ کیجیے.
ابھی آپ کو کیا چیزیں نظر آ رہی ہیں؟
روشن سورج، پیارے بادل، پہاڑ، کچھ گھر اور روڈ.
جی ہاں، اور روڈ پر گاڑیاں آ رہی ہیں اور جا رہی ہیں. اب آپ کو ایک ایسی کار نظر آئے گی جس کے ساتھ ہوگا ایک حرف, اور آپ نے ہمیں بتانا ہے حرف ہا کون سا ہے. یہ گاڑی آئی اور رک گئی, تو بتائیے بھائی کیا یہ ہا ہے؟
جی نہیں.
یہ ایک اور گاڑی آ رہی ہے, اپنے ساتھ حرف لا رہی ہے, کیا یہ ہا ہے؟
یہ تو جین ہے.
یہ گاڑی بھی چلی. اب جو گاڑی آ رہی ہے ذرا غور سے دیکھ کر بتائیے کیا یہ ہا ہے؟
نہیں بھائی, یہ بھی ہا نہیں ہے.
یہ ایک اور گاڑی آ رہی ہے.
جی جی, اس گاڑی کے ساتھ ہے ہمارا آج کا سبق ہا.
واہ بھائی واہ, مبارک ہو, آپ کا جواب درست ہے, ماشاء اللہ عز و جل, جزاک اللہ خیرا.
تو جی آپ نے ہا کو غور سے دیکھا. تو نیا سبق شروع کرنے سے پہلے آئیے پچھلے سبق کی دہرائی کر لیتے ہیں. الف سے
اللہ.
اور جو مدنی چینل کی اسکرین پر مدنی منع ہمیں ملاحدہ فرما رہا ہے, آپ بھی اپنے گھر میں باوعظ بلند پڑھیے. الف سے
اللہ.
با سے
بیت اللہ.
با سے
بیت اللہ.
با سے
بیت اللہ.
با سے بیت اللہ, بیت اللہ شریف. تا سے
تسبیح.
تا سے تا سے تا سے. آپ لوگ بھی پڑھ رہے ہیں نا؟ جی مل کے پڑھیے. تا سے تا سے تا سے تا سے. تا سے کیا آتا ہے؟ تا سے کیا آتا ہے؟ اور جیم سے
جبل.
جیم سے جیم سے جیم سے جیم سے جبل. جبل کے معنی ہے پہاڑ. پہاڑ کو کیا کہتے ہیں؟ جبل. تو جی آپ بتائیے پہاڑ کو کیا کہتے ہیں؟ جی جبل کہتے ہیں. الف سے اللہ, با سے بیت اللہ جس کو کعبۃ اللہ بھی کہتے ہیں, تسبیح. تا سے تسبیح, تسبیح پر ہم درود پاک پڑھتے ہیں, اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں. تا سے ثمر جس کے اندر بہت سارے پھل ہوتے ہیں, جیسے کہ آپ یہ مندر بھی ملاحدہ فرما رہے ہیں. اور جیم سے جبل یعنی پہاڑ. جی اور آج آپ کا سبق ہے حرف ہا. ہا کی مزید پہچان کروانے کے لیے ہم آپ کو ایک پیارا سا دلچسپ سا مدنی گلدستہ دکھا رہے ہیں, مرحلہ دکھا رہے ہیں. آئیے ملاحظہ کرتے ہیں.
آپ کو اسکرین پر کچھ چیزیں نظر آئیں گی اور ہم آپ کو بتائیں گے ان کے نام. یہ ہے حجر اسود. اب آپ بتائیے کیا ہے یہ
حجر اسود؟
جی ہاں. اور یہ ہے تسبیح. کیا ہے یہ
تسبیح؟
اور یہ ہے آم. کیا ہے یہ
آم؟
اور یہ ہے بطخ. کیا ہے یہ
بطخ؟
اور یہ ہے امامہ شریف. کیا ہے یہ
امامہ شریف؟
اور اب یہ کون سا حرف نظر آ رہا ہے؟ ان پانچوں چیزوں میں سے ایک چیز ایسی ہے جو حرف ہا سے آتی ہے. چلیں جی ذرا سوچ کر جواب دیں. جی نہیں, چلیں ایک بار پھر سوچ کر جواب دیں.
تسبیح.
نہیں بھائی, یہ جواب بھی درست نہیں. مزید غور سے دیکھیے پھر بتائیے. جی ہاں, ہا سے آتا ہے حجر اسود.
تو جی ہمیں امید ہے کہ آپ کو حرف ہا کی خوب اچھی طرح پہچان ہو گئی ہوگی, آپ کے ذہن نشین ہو گیا ہوگا.
آئیے دیکھتے ہیں عاشقان رسول کے سوالات اور امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے جوابات پر مشتمل سلسلے مدنی مذاکرے کے مناظر.
جوتا ایک اہمیت رکھتا ہے, یہ انسان کو زندگی کاٹو اور تکلیف دے قتلوں سے بچاتا ہے. امیر اہل سنت کی بارگاہ میں عرض ہے, یہ جوتا پہنتے وقت پہلے کون سا پاؤں میں پہننا چاہیے؟ اتارتے ہوئے پہلے کس پاؤں کا جوتا اتارا جائے؟ اور اگر مسجد جانا ہو تو اب کس طرح مسجد سے باہر پہلے کون سا پاؤں نکال کر کس جوتے میں ڈالا جائے؟ رہنمائی فرمائیے.
فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, جوتے بکثرت استعمال کرو. کہ آدمی جب تک جوتے پہنے ہوتا ہے گویا وہ سوار ہوتا ہے, یعنی کم تھکتا ہے. البتہ یہ ذہن میں رکھیے کہ جب بیٹھے تو جوتے اتارنے کا روایت میں ہے کہ بیٹھو تو جوتے اتار لو تاکہ تمہارے قدم آرام پائیں. یہ بعضوں کا خیال ہوتا ہے کہ سفر میں جوتے اتارنا ہوتا ہے, سفر میں نہیں, سفر ہو یا حضر, جب بیٹھے تو جوتے اتار لینا اچھا ہے. کھانا کھائیں اس وقت بھی جوتے اتارنے چاہیے, جوتے پہن کر کھانا نہ کھایا جائے, چاہے ٹیبل کرسی پر بیٹھے ہوں جوتے اتار کر کھائیں. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, جب تم میں سے کوئی جوتے پہنے تو سیدھی جانب سے شروعات کرنی چاہیے, اور جب اتارے تو الٹی جانب سے شروعات کرنی چاہیے تاکہ سیدھا پاؤں پہننے میں پہلے اور اتارنے میں آخری رہے. اور مسجد میں داخل ہو تو سیدھا پاؤں سنت ہے کہ پہلے رکھیں, اور نکلے تو پہلے الٹا پاؤں مسجد کے باہر نکالیں. لیکن جوتے کا معاملہ یہ ہے کہ پہلے الٹا پاؤں نکالنا ہے جوتے سے, اور پہننے وقت سیدھا. مسجد میں آنے جانے میں یہ مسئلہ کھڑا ہوگا, تو اس کا طریقہ یہ کہ دونوں سنتیں نبھانی ہے, کہ مسجد میں سیدھا پاؤں بھی رکھنا ہے اور جوتا بھی سنت کے مطابق اترنا ہے. تو مسجد پر جب آئیں تو پہلے الٹے جوتے میں سے الٹا پاؤں نکال لیں, اور مسجد میں نہ رکھیں بلکہ جوتے پر رکھ لیں, چپل پہ رکھ لیں, اور اب سیدھا پاؤں نکالیں اور مسجد میں رکھیں, اور الٹا پاؤں اب مسجد میں رکھیں. تو اس طرح دونوں سنتیں نبھ گئیں. اسی طرح جب مسجد سے باہر نکلنے لگیں تو پہلے الٹا پاؤں نکالنا ہے اور پہننا سیدھا جوتا ہے, تو پہلے الٹا پاؤں نکال کر چپل پر یا جوتی پر رکھ دیں, پہنے نہیں, اب سیدھا پاؤں نکال کر جوتی میں ڈال لیں, پھر الٹا پاؤں جوتی میں ڈال لیں. تو اس طرح یہاں بھی دونوں سنتیں جو ہیں ان پر عمل ہو جائے گا. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم, عز وجل وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم, صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
دقت کے ساتھ رب عز و جل سے بخشش کی بھیک مانگتے ہوئے قریب مغرب ناظرین نے ملاحظہ کیا سلسلہ دعائے افطار. آئیے دیکھتے ہیں اس کے مناظر.
الہ العالمین, یا رب العالمین, اے مالک و مولا, ہم نے قرآن میں تیرا ارشاد سنا ہے, لا تقنطوا من رحمت اللہ, میری رحمت سے مایوس نہ ہو. اے مالک, تیری رحمت سے حصہ پانے کے لیے رحمت کے طلبگار تیری بارگاہ میں دست سوال دراز کیے ہوئے حاضر ہیں. اے مالک و مولا, یہ تیرا ہی کرم ہے کہ تُو نے ہمیں ماہ رمضان عطا کیا، ہمیں اشرہ رحمت سے نوازا۔ مالک جہنم سے آزادی کے طلبگار تیری بارگاہ میں حاضر ہیں، اے مالک و مولا ہم پر بھی اپنی رحمت کی نظر فرما دے۔ الہ العالمین ہمیں جہنم سے آزادی عطا فرما، یا رب العالمین اپنی رحمت کی نظر فرما دے، اے مالک اپنی رحمت سے ہمارے سارے گناہوں کو معاف فرما۔ الہ العالمین تیری رحمت قیمت نہیں بہانے تلاش کرتی ہے، اے مالک و مولا رحمتوں کی چھما چھم بارشیں برس رہی ہیں، برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت بدوں پر بھی برسا دے، برسانے والے بدوں پر بھی برسا دے، برسانے والے۔
لاج رکھ لے گناہ
تیری رحمت ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے، تیری رحمت تو ان کے لیے بھی ہے جو تجھے نہیں مانتے۔ اے مالک و مولا ہم پر اپنی رحمتوں کی چھما چھم بارشیں برسا دے، یا رب العالمین اپنے اس محبوب کا واسطہ کہ جن کو تو نے سراپا رحمت بنا کر بھیجا، تمام عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، اسی نبی رحمت کا واسطہ ہمارے سارے گناہوں کو معاف فرما۔ ہم گناہگاروں پہ تیری مہربانی چاہیے مولا، ہم گناہگاروں پہ تیری مہربانی چاہیے، سب گناہ دھل جائیں گے رحمت کا پانی چاہیے، سب گناہ دھل جائیں گے رحمت کا پانی چاہیے۔ رحمت دا دریا الہی
کیجیے۔ نگران شورا مدعا ذلہ العالی کے مدنی پھولوں پر مشتمل سلسلہ مثالی معاشرہ اور امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے کھانے کے مناظر۔
آج کا ہمارے سلسلے کا موضوع ہے میری آزادی۔
انسان فی نفسی ہی عمومی طور پر روک ٹوک کو پسند نہیں کرتا، مگر یہ درست نہیں ہے.
جس کو منع کیا جا رہا ہوتا ہے وہ یہی بات کہتا ہے کہ آپ کو میرے اندر کیڑے نظر آتے ہیں.
جب سمجھانے والے کے بارے میں یہ ذہن آپ کا بن جائے گا نا کہ یہ میرا خیر خواہ ہے، مجھ سے زیادہ علم اور تجربہ ہے، اور میری برائیوں کے علاوہ میری خوبیوں پہ بھی اس کی نظر ہے، اور پھر اگر وہ چیزیں ان کے ساتھ ساتھ اس سے محبت بھی ہے، محبت کے ساتھ اب اسے عقیدت بھی ہے، اب اس کی بات نہ ماننے کا کوئی جواز نہیں بنتا، کوئی تک نہیں بنتا، وہ آپ کی آزادی پر پابندی نہیں لگا رہا بلکہ آپ کو بربادی سے بچا رہا ہے.
وقت کے ساتھ ساتھ ایسی صورت اختیار نہ کریں کہ ماں باپ ہی بچے کے بہترین دوست بن جائیں.
ماں باپ اگر صرف ڈاکٹر بنے رہیں گے نا تو کچھ بھی نہیں ہوگا، کہ جب پیشنٹ مریض ہوگا تب ٹائم دیں گے، مریض نہیں ہوگا تو ٹائم نہیں.
وہ بھی آن کال ڈاکٹر،
آن کال ڈاکٹر،
ڈیوٹی ڈاکٹر ہو تو چلو.
یہ نہیں ہے، ماں باپ ڈاکٹر نہیں ہے، ماں باپ تو سب کچھ ہیں.
انشاءاللہ آج اب سے نیت کرتا ہوں کہ والدین کو اپنا مخلص سمجھوں گا. آج آپ نے سمجھا دیا، بہت شکریہ.
ماں باپ سے چھپنے کا کوئی تک نہیں بنتا، ماں باپ سے بھاگنے کا کوئی تک نہیں بنتا. یہ آپ کے خیر خواہ ہیں، یہ آپ کے خیر خواہ ہیں، یہ آپ کے خیر خواہ ہیں. کتنا بڑا ٹینشن ہوتا ہے اس وقت ماں باپ کو کہ جب وہ آپ کو کال کریں اور آپ کو ٹریس کریں اور اللہ کی پناہ، اور آپ دیکھیں یار امی کا فون ہے یار اٹھا لینا، یار اٹھاؤں گا بولے گی گھر. آپ میں آج بھی یہ صلاحیت ہونی چاہیے کہ جب آپ ایک بچپن میں ایک پتیلی کی طرف دوڑے تھے اور آپ کے والد صاحب نے دور سے آواز لگائی تھی، بیٹا دور رہو یہ گرم ہے، آپ نے ہاتھ لگا کے چیک نہیں کیا تھا کہ یہ گرم ہے، آپ نے والد صاحب کی بات مان لی تھی کہ ابو کہہ رہے ہیں تو یہ گرم ہوگی. جس طرح آپ نے بغیر پتیلی کو ہاتھ لگائے مان لیا کہ ابو کہہ رہے ہیں گرم ہے تو یہ گرم ہوگی، اور آپ رک گئے ہاتھ لگانے سے، اسی طرح اگر آپ کے والد صاحب آپ کو کہہ رہے ہیں کہ بیٹا باہر مت جاؤ اس ٹائم پر آپ کے لیے نقصان دہ ہے، آپ مان جائیے. آپ کے والد صاحب کہہ رہے ہیں بیٹا اس وقت سو جائیے تو آپ مان جائیے، بیٹا یہ کام چھوڑ دیجیے تو آپ مان، جبکہ وہ کام جو آپ کے والد صاحب آپ کو چھڑوا رہے ہیں اس کا چھوڑنا اللہ کی نافرمانی نہ ہو، تو والد صاحب کی بات مانیے، امی کی بات مانیے اور مان جائیے، کیونکہ یہ آپ کے خیر خواہ. میں نے جو ابتدان جو بات عرض کی نا، تین چار چیزیں، اگر یہ بات والد کے لیے، والدہ کے لیے، اپنے خیر خواہ کے لیے ہو جائے نا، یہ میرا خیر خواہ ہے، یہ میرے بھلا چاہتے ہیں، یہ مجھ سے زیادہ تجربے کار ہیں، یہ علم میں مجھ سے زیادہ ہیں، اور میری خوبیوں کے، میری خامیوں کے علاوہ میری خوبیوں پہ بھی نظر رکھتے ہیں. تو میں نے پہلے بھی عرض کر دی تھی کہ اگر ایسے پیرنٹس یا ایسے بڑے کہیں کہیں جہاں پر کوئی حرج نہیں ہے، نہ اخلاقی نہ شرعی، وہاں پر بھی اگر آپ روکیں گے ٹوکیں گے نا، تو صحیح جگہ وہ روکنے ٹوکنے میں ان کو اپنی آزادی کے ضائع ہونے کا لگا رہے گا. تو آپ اپنے ماں باپ پر بھروسہ کریں. میں تو اولاد کو یہی عرض کروں گا، آپ ماں باپ پر بھروسہ نہیں کرو گے تو کس پر کرو گے؟ آپ کو دوست پر بھروسہ ہے، آپ پر باہر اپنے کسی کلیگ پر بھروسہ ہے، مگر اس پر بھروسہ نہیں ہے جس نے آپ کو پال پوس کے اتنا بڑا کر دیا. آپ کو اس پر بھروسہ نہیں ہے جو آپ کی انگلی کا جلنا اس پر گوارا نہ تھا. آپ پر اس پر بھروسہ نہیں ہے کہ جب آپ سیڑھی کے پاس چلے جاتے تھے تو اس کی سانسیں بند ہو جاتی تھی کہ بیٹا گر نہ جائے، اس کو چوٹ نہ لگ جائے. وہ لوہے کے دروازے لگا دیتے تھے کہ خرچہ کر کے کہ باہر نکلے گا تو اس کو چوٹ لگ جائے گی. آپ اس پر اعتماد نہیں کر رہے کہ جب آپ سوئچ کی طرف بھاگتے تھے تو وہ پیچھے سے بھاگتے تھے کہ یہ انگلی لگا دے گا تو اس کو کرنٹ لگے گا. اس وقت کوئی آپ کا دوست آپ کو بچانے نہیں آیا تھا، اس وقت کوئی آپ کا باہر کا ہمدرد بچانے نہیں آیا تھا. جن والدین نے پال پوس کر آپ کی ایک ایک سانسوں کا خیال لگ کر، آپ کے ایک ایک عضو کا خیال لگ کر، آپ کی غذاؤں کا خیال لگ کر، آپ کی صحت کا خیال لگ کر، آپ کو ڈاکٹر کے پاس لے جا کر آپ کو بڑا کیا، اور آج جب آپ گھر سے باہر نکلتے ہیں اور وہ ماں باپ وہی آپ کو کہتے ہیں کہ بیٹا نہیں کرو، تو آپ کہتے ہیں کہ میرے ماں باپ میری آزادی پر پابندی لگا رہے ہیں، یہ نادانی ہے. بیٹی کہتی ہے کہ ماں میری آزادی پر پابندی لگا رہی ہے، باپ میری آزادی پر پابندی لگا رہے نہیں. بیٹیوں کو وہ سمجھدار اور سلجھے ہوئے ماں باپ جن چیزوں سے روک رہے ہیں نا، وہ بیٹیاں کو ابھی نہیں پتا، کیونکہ ان کی عمریں بڑی ہیں والدین کی، انہوں نے اس راہ پر چلنے والی لڑکیوں کا انجام جان لیا ہے. اب وہ نہیں چاہتا کہ میری بیٹی اس راہ پر چلے، اس انجام کو وہ بھی پہنچے. وہ آپ کو پہلے سے روک رہے ہیں، اور آپ کو اس کی آزادی نظر آ رہی ہے، اور آپ کے ماں باپ کو اس آزادی میں آپ کی بربادی نظر آ رہی ہے. جس وقت آپ کو بیٹا نظر نہیں آ رہی، مگر جب آپ کی اولاد ہو جائے گی نا، پھر آپ کو آپ کے ماں باپ کی قدر ہوگی. یہ ہے یعنی کہ اگر آپ تاخیر سے آتے ہیں تو کل، ابھی آپ کو نہیں اندازہ، جب کل آپ کی اولاد تاخیر سے آئے گی اور آپ دروازے کے گرد چکر لگا رہے ہوگے نا کہ بیٹا ابھی تک یا بیٹی ابھی تک آئی نہیں ہے، تب آپ کو پتا چلے گا کہ ہم نے اپنے بچپن میں اپنے ماں باپ کو کتنی تکلیف دی تھی، اور ہمارے ماں باپ جو ہم کو منع کرتے تھے، ہماری آزادی پر پابندی نہیں لگا دیتے بلکہ ہمارے ماں باپ ہم آزادی کے ساتھ اچھی زندگی کے ساتھ آگے کا سفر طے کر سکے ہمیں یہ راستہ بتاتے.
سگریٹ پینے سے کیوں منع کرتے ہیں؟
صحت کے لیے نقصان دہ.
ہم جیسے نوجوان نسل کو والدین باہر نکلنے سے، زیادہ دیر باہر رہنے سے، دوستوں میں رہنے سے منع کرتے ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم سے ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، تو اس میں ہمیں آزادی ملنی چاہیے کہ نہیں؟
ہمیں آزادی ہے، مگر آزادی ایک حدود و قیودات کے اندر ہے. سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہو کر عرض کرتا ہے کہ میں ہجرت کے لیے، ہجرت پہ بیعت کرنے کے لیے آپ کے پاس حاضر ہوا ہوں، اور میں اس حال میں آیا ہوں کہ میں اپنے والدین کو رلا کر آیا ہوں. آپ نے فرمایا کہ لوٹ جا، جس قدر رلایا اس قدر اب انہیں ہنسا.
بھر میں سنتوں کی ترغیب میں مصروف عمل، دعوت اسلامی کی مدنی خبریں، آئیے دیکھتے ہیں اس کے مناظر.
دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی سے بعد نماز عصر مدنی چینل پر براہ راست مدنی مذاکرے اور ہفتہ وار سنتوں بھرے اجتماع کا سلسلہ ہوا. مثالی معاشرہ نگرانی شورا کا سلسلہ جو بعد افطار مدنی چینل پر براہ راست ٹیلی کاسٹ کیا جاتا ہے، گزشتہ سلسلے کی چند منتخب جھلکیاں ملاحظہ کیجیے.
ایک شخص آیا اور ایک بوڑھے آدمی کو اولڈ ہاؤس میں لے آیا، بینچ پہ بٹھا کر اندر گیا، ایڈمنسٹریشن کا جو روم ہوتا ہے اس میں اس نے مطلب کہ وہ سب لکھوایا. اس نے کہا جی آپ کا اس سے رشتہ کیا ہے؟ کہا یہ میرے پڑوسی ہیں وغیرہ لکھوا کر یہ اس بوڑھے کو بینچ پہ بٹھا کر جانے لگا. تو ناظم جو تھا وہ باہر آیا، اور باہر آ کر اس بوڑھے آدمی سے ملا، کہا حضور کتنا بھلا زمانہ ہے، کتنا اچھا پڑوسی آپ کا کہ آپ کو مطلب کہ اس طرح حال میں دیکھ کر یہ ادھر چھوڑ گئے. بولا پڑوسی کیا بھائی، یہ تو میرا بیٹا ہے.
بعد تراویح عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی میں مدنی مذاکرہ کثیر عاشقان رسول نے شرکت کی. نگران شورا حضرت مولانا حاجی محمد عمران اتاری مدرس اللہ العالی نے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی میں نماز فجر کی ادائیگی کے بعد سنتوں بھرا بیان فرماتے ہوئے عاشقان اعتکاف کی تربیت فرمائی. سلطانی کابینہ کمالیہ میں نگرانی پاکستان انتظامی کابینہ رکن شورا حاجی شاہد اتاری نے شخصیات کے گھر مدنی حلقہ فرمایا اور مدنی پھول ارشاد فرمائے اور مدنی احتیاط کے حوالے سے ترغیب دلائی. مجلس نشر و اشاعت کے تحت مرکز الاولیاء لاہور میں سینئر صحافی خاور نعیم ہاشمی سے ان کے آفس میں ملاقات کا سلسلہ ہوا. انہیں نیکی کی دعوت پیش کی گئی، جبکہ خاور نعیم ہاشمی نے مدنی چینل کو اپنے تاثرات بھی دیے. مدنی مرکز فیضان مدینہ یو کے میں گزشتہ دنوں ایک خلیجی ملک کے حضرت مولانا الشیخ السید علی الہاشمی مدظ اللہ العالی کے تشریف آوری کا سلسلہ ہوا. گزشتہ دنوں ایم پی اے خوشاب حاجی ملک جاوید ایوان کی مدنی مرکز فیضان مدینہ گلزار طیبہ پنجاب حاضری کا سلسلہ ہوا. مرکز الاولیاء لاہور میں مجلس ذرائع آمد و رفت کے تحت ایک مقامی فیکٹری میں اسلامی بھائیوں کے لیے مدرسۃ المدینہ بالغان کا سلسلہ کیا گیا. مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے آج کی دعوت اسلامی کی مدنی خبریں ملاحظہ فرمائی. مزید خبروں کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے انشاءاللہ عز و جل.
چلچلاتی دھوپ میں پسینہ بہاتے حالت روزہ میں شکر رب عز و جل کرنے والوں کا سلسلہ، محنت کشوں کا رمضان ملاحظہ کیا، اب آئیے دیکھتے ہیں اس کے مناظر.
مزہ خوب رمضان میں آ رہا ہے، مسرت سے سینہ مدینہ بنا ہے. مزہ خوب رمضان میں آ رہا ہے.
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میٹھے میٹھے اسلام علیکم اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عزوجل اس وقت ہم باب المدینہ کراچی کے علاقے شیر شاہ کباڑی مارکیٹ میں موجود ہیں، اور یہاں پر عاشقان رسول، محنت کش عاشقان رسول جو روزے رکھ رہے ہیں ان کے کچھ تاثرات وغیرہ لیں گے. آئیے آپ کو لے کے چلتے ہیں محنت کشوں کی طرف. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم. کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں. کیا نام ہے آپ کا؟ رمضان میں روزہ رکھے ہیں ماشاء اللہ، محنت والا کام کر رہے ہیں. کیا ٹائمنگ ہے آپ کے کام کی؟
پانچ بجے تک.
صبح کتنے بجے آتے ہیں؟
سات بجے.
سات بجے سے پانچ بجے تک، یعنی کہ سات سے پانچ، کتنے گھنٹے ہو گئے مسلسل سے کام کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں؟ گھبراہٹ نہیں ہوتی آپ کو؟
اللہ کا شکر ہے.
پریشانی بھی نہیں ہوتی کسی چیز کی؟
انسان کو ایمان پکا ہونا چاہیے.
اچھا، پورا دن محنت کرنے کے بعد جب افطار کے لیے دسترخوان میں بیٹھتے تو کیا کیفیت ہوتی ہے؟ تھکان محسوس ہوتی ہے؟ تو کیسا محسوس ہوتا ہے؟ روزہ چھوڑ دینا چاہیے ایسا ہوتا دن؟
ایسے تو سال میں ایک دفعہ آتے ہیں رمضان کا مہینے. چھوڑے
نہیں، اب بعضوں کا شیطان وسوسہ ڈالتا ہے کہ یار بہت محنت والا کام ہے، دھوپ بھی بہت ہے، چلو آج روزہ چھوڑ دیتے ہیں. ایسا نہیں ہوتا. اگر کبھی ایسا ہو تو پھر کیا کریں گے؟
کیا کیا کرے گا؟
لاہور شریف پڑھیں گے.
قرآن شریف پڑھ لے گا.
میٹھے میٹھے اسلامی مدنی چینل کے ناظرین، یہ ہمارے مزدور اسلامی بھائی ہیں اور یہ وزنی کام کرتے ہیں. دیکھیں آپ کے سامنے ہی ہے، تقریباً صبح سات بجے سے شام پانچ بجے تک تقریباً دس گھنٹے کم و بیش یہ محنت کرتے ہیں، اور محنت کرنے کے بعد یہ روزے کو بھی مکمل اپنے پائے تکمیل تک پہنچاتے ہیں. ان سے ترغیب یہ ملنی چاہیے کہ یہ مزدور طبقہ محنت مزدوری والا کام کرتا ہے، دھوپ ہے، گرمی ہے، شدت ہے، پیاس ہے، تھکن ہے، اس کے باوجود دس گھنٹے کی ڈیوٹی ہے، دس گھنٹے کی ڈیوٹی میں بھی یہ روزے کو نہیں چھوڑتے. اور ان اسلامی بھائیوں کے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ جو ذرا ذرا سی معمولی باتوں پر روزہ چھوڑ بیٹھتے ہیں، ذرا سی تکلیف آنے کی وجہ سے، گرمی کی شدت بڑھ جانے کی وجہ سے روزہ توڑ بیٹھتے ہیں، معاذ اللہ. تو انہیں مطلب ان سے سبق حاصل کرنا چاہیے.
مدینہ بنا ہے مزہ خواب رمضان میں آ رہا ہے.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
کیا حال ہے؟ خیریت ہیں؟
جی اللہ.
کیا نام ہے آپ کا؟
محمد عمران.
محمد عمران، ماشاء اللہ. کیسے، کتنا عرصہ ہو گیا آپ کو یہاں پہ کام کرتے ہوئے؟
ہمیں تقریباً چار پانچ مہینے ہوئے ہیں.
یعنی پہلا رمضان ہے آپ؟
پہلا رمضان.
پہلا رمضان کیسا لگ رہا ہے اتنی محنت والا کام کرتے ہوئے؟ اس سے پہلے کیا کام کرتے تھے؟
اس سے پہلے کام ہمارا آسان تھا، بیٹھنے کا کام تھا، لیکن یہ تھوڑا محنت طلب کام ہے. پھر بھی انشاءاللہ ہم سوچتے ہیں کہ روزے اپنے پورے رکھیں.
روزے ماشاءاللہ پورے رکھیں، بالکل رکھیں، روزہ رکھنا چاہیے. روزے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑی برکتیں حاصل ہوتی ہیں. یہ بتائیں کہ فیلنگ کیا ہوتی ہے اتنی دھوپ چلچلاتی دھوپ کے اندر؟ اب ظاہر سی بات ہے کہ نہ پانی پی سکتا بندہ، نہ کھانا کھا سکتا ہے، کام ہے، چھوڑ بھی نہیں سکتا. کیسے وقت گزارتے ہیں؟
وقت ہم بس اپنا درود شریف پڑھتے ہوئے، اللہ کو یاد کرتے ہوئے، روزگار کا سسٹم بھی چلانا ہے اور اللہ کے فرائض بھی پورے کر رہے ہیں، ایک ہی مہینہ ہے سوچتے ہیں.
مدنی چینل کے ناظرین کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟
میں یہی پیغام دینا چاہوں گا کہ بھائی روزہ ایک ہی مہینہ آتا ہے، کوشش کر کے، برداشت کر کے گرمی کو رکھیں.
حدیث پاک رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرمایا، اگر میری امت کو پتہ چل جائے کہ رمضان میں کیا برکتیں ہیں تو وہ تمنا کرتی کہ کاش سارا سال رمضان.
آخر میں ملاحظہ کیا امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے مہکے مہکے علم و حکمت کے مدنی پھولوں سے سجا سلسلہ مدنی مذاکرہ. آئیے ملاحظہ کرتے ہیں اس کے مناظر.
ایک ہلکی سی مسکراہٹ دل میں خوشی داخل کر دیتی ہے. خوشی اور مسکراہٹ کا بڑا گہرا تعلق ہے. اپنوں کا مسکرا کر دیکھنا دن بھر کی تھکن دور کر دیتا ہے. کبھی کسی کی مسکراہٹ دیکھ کر ہی مسکراہٹ آ جاتی ہے. ہر شخص خوش رہنا چاہتا ہے، پر امیر اہل سنت سے عرض ہے کہ آج کے اس تیز ترین پر مشکل دور میں چاہتے ہوئے بھی ہم اپنے آپ کو خوش نہیں رکھ پاتے، ایسی صورتحال میں کیا کیا جائے؟ اور آپ اپنے آپ کو کس طرح اس قدر مسکراہٹ پر آمادہ کرتے ہیں؟ اور یہ بھی ارشاد فرمائیے کہ حقیقی خوشی کن اعمال سے نصیب ہوتی ہے؟
رمضان مرحبا،
بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو خوش نظر آتے ہیں، کچھ لوگ خوش نظر نہیں آتے. بعض لوگ فطری طور پر بیچارے مطلب یہ رہے کہ وہ موڈ آف ہی ان کا لگا رہتا ہے، ایسا لگتا ہے جیسے کہیں سے کہ لڑ بھیڑ کے آئے ہوں یا گھر میں لڑائی ہو گئی ہے. اور بعض ہوتے ہیں کہ وہ ایسے خوش باش ہوتے ہیں، اور بعض تو ضرورت سے زیادہ خوش باش ہوتے ہیں کہ میت میں بھی جا کر ہم مسکرا رہے ہوں گے. تو ہر چیز میں اعتدال، ہنسنا بلا ضرورت یہ بھی نہیں مناسب، اور مسکرانا جو ہے یہ اچھی بات ہے. لیکن ذرا موت میت میں کسی کے صدمے کے موقع پر بہت ذہن پر سنجیدگی رکھنا مناسب. تو مسکرانا اچھا کام ہے. حضرت سیدنا جریر بن عبداللہ بجلی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میری طرف سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جب بھی دیکھا تو میں نے دیکھا کہ وہ مسکراتے ہیں میرے سامنے. اور حضرت سیدنا مسور بن مخرمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بھی اسی طرح کی ملتی جلتی حکایت ہے کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میری طرف دیکھتے تو مسکراتے، تو میں بھی مسکراتا. میرے والد صاحب جب دیکھتے کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میری طرف دیکھ کر مسکراتے ہیں اور مجھے دعا دیتے ہیں، تو میرے والد صاحب بھی یہ دیکھ کر مسکراتے. تو مسکراہٹوں کے مدنی پھول تو ہر ایک کے دل میں کھلنے چاہیے کہ کسی کا موڈ آف ہو تو مزہ نہیں آتا. چھوٹا بچہ بھی جو مسکرائے گا ہنسے گا تو بڑا پیار آئے گا. بعض بچے وہ سیریس ہوتے ہیں تو اتنا اس کو لوگ پیار بھی نہیں کرتے، وہ مزہ نہیں آتا اتنا. بچہ بس مسکراتا رہے تو وہ بس پھول کھلتے رہے دل کے اپنے. اب یہ فطری امر ہے، بچے کو تو بےچارا بچہ ہے اس کے نصیب، کوئی مسکراتا ہے کوئی بس نہیں مسکراتا. کہ بڑے جو ہیں وہ تکلف کے ساتھ مسکرانے کی عادت پیدا کر سکتے ہیں. حضرت سیدتنا ام الدرداء رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک بار حضرت سیدنا ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ آپ کو میں دیکھتے ہوں جب دیکھو مسکراتے رہتے ہیں. تو فرمانے لگے کہ میں نے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بھی دیکھا ہے کہ مسکراتے رہتے ہیں، تو اس لیے میں بھی مسکراتا رہتا ہوں. تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بکثرت مسکراتے تھے. حضرت سیدنا نفیر اعمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے میری ملاقات ہوئی، تو انہوں نے میرا ہاتھ پکڑ کے مجھ سے مصافحہ فرمایا، یعنی ہاتھ ملائے اور مسکرانے لگے. پھر پوچھا جانتے ہو میں نے ایسا کیوں کیا؟ میں نے عرض کی نہیں. تو فرمانے لگے نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم نے مجھے شرف ملاقات بخشا، تو میرے ساتھ ایسے ہی کیا. پھر مجھ سے پوچھا جانتے ہو میں نے ایسا کیوں کیا؟ میں نے عرض کی نہیں. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب دو مسلمان ملاقات کرتے وقت مصافحہ کرتے، یعنی ہاتھ ملاتے ہیں، وہ دونوں ایک دوسرے کے سامنے اللہ عز و جل کے لیے مسکراتے ہیں، تو ان کے جدا ہونے سے پہلے ہی ان کی مغفرت کر دی جاتی ہے. تو بہرحال مسکراہٹ کی عادت ڈالیں، بھلے دل نہیں کرے تو بھی تھوڑا مسکرا لیا کرے. مسلمان کے سامنے مسکرانا یہ سنت ہے، حدیث پاک میں اس کو صدقہ کہا گیا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.
رمضان مرحبا 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 رمضان مرحبا.